الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. سورہ النساء کا ہم آغاز کر رہے ہیں. یہ سورہ مبارکہ بھی مدنی سورت ہے. 24 رکوع اس سورہ مبارکہ میں ہیں. اس میں 176 آیات ہیں. ویسے عام طور پر کچھ مصحف ایسے بھی ہیں کہ جس میں 177 آیات بھی درج ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ایک مقام آیت کے ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف واقع ہو گیا ہے. تو بعض مصحف میں 176 آیات لکھی ہوں گی اور جس میں جہاں اس مقام پر آیت کاؤنٹ کی گئی ہے تو 177 آیات شمار ہوں گی. اس سورہ مبارکہ میں تقسیم اس طرح نہیں ہے جیسے ہم نے البقرہ یا آل عمران میں دیکھی. اس کو ہم چار حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سمجھنے کے اعتبار سے. نمبر ایک سے لے کے آیت نمبر 43 تک اس میں مسلمانوں کو معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں جس کے ضمن میں جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے احکامات ہیں. دوسرا حصہ آیت نمبر 44 سے لے کے آیت نمبر 57 تک ہے. آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 57 تک جس میں اہل کتاب سے خطاب ہے اور ان کے ذمن میں یہود کے حوالے سے زیادہ گفتگو آئے گی انشاءاللہ. پھر تیسرا حصہ آیت نمبر 58 سے آیت 152 تک. آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 152 تک جس میں مسلمانوں سے خطاب ہے اور بالخصوص غالب خطاب منافقین سے ہے اور ان کی کمزوریوں کا ذکر بھی آئے گا. تین کمزوریاں ان کی خاص طور پر قرآن نے نمایاں کی ہیں. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فرار اختیار کرنا. نمبر دو, قتال کی سبیل اللہ سے فرار اختیار کرنا. اور نمبر تین, اللہ کے راستے میں ہجرت سے فرار اختیار کرنا. پھر چوتھا اور آخری حصہ ہے سورت کا آیت نمبر 153 سے لے کے آیت نمبر 176 یا 177 تک جس میں مسلمانوں سے بھی خطاب ہے اور اہل کتاب کے حوالے سے بھی گفتگو آئے گی. یہ چار عنوانات کے تحت ہم تقسیم کر سکتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے مضامین کو سمجھنے کے اعتبار. اب اس میں جو پہلا رکوع ہے, پہلی 10 آیات, اس میں کمزور طبقات کی جو ہے تاکید ہمیں کی گئی ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کیا جائے. ان کمزور طبقات میں سے خاص طور پر یتیموں کے ذمن بڑی اہم ہدایات دی گئی ہیں, ساتھ ہی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے. سورہ النساء کی پہلی آیت بھی خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102, سورہ النساء کی یہ آیت نمبر 1 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71 تلاوت فرماتے. فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے انسانوں تقوی اختیار کرو اپنے رب کا. الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام. وخلق منہا زوجہا, اور انہی سے ان کے جوڑے یعنی اما ہوا سلام علیہا کو پیدا فرمایا. وبث منہما, اور ان دونوں سے پھیلا دیے رجالا کثیرا, بہت سے مرد اور عورت. یہ تعلیم تمام انسانیت کے لیے اور عالمگیر سطح پر اجتماعیت قائم کرنے کے لیے ہمارا دین دو بنیادیں عطا کرتا ہے. ربکم, تم سب کا رب ایک اللہ ہے, اور تمہارے والدین وہ ایک ہے, آدم اور حوا سلام علیہا و علیہ السلام. یہ دو بنیادیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر تمام انسانیت کو جمع کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے, ورنہ رنگ, نسل, زبان, علاقہ, قبیلے, قبیلے, ان کی بنیادوں پر انسانیت کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اسی سے سمجھ لیجیے کہ آج کا چیلنج ہے گلوبلائزیشن, اور اس کو بھی یہ ڈیوائن گائیڈنس, یہ الہی تعلیمات نہیں کرتی. اس کے لیے رہنمائی ہمارا دین فقط دیتا ہے اور کسی مذہب میں یہ تعلیمات نہیں کہ وحدت خالق اور وحدت والدین کی بنیاد پر تمام انسانیت کو قریب لانے کی کوشش کی جا سکتی. اے انسانوں پھر اپنے تقوی اختیار کرو، اللہ بھی خلق کو من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، وہ خلق منہا زوجہا، اور اسی سے ان کے جوڑے کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھیلا دی بہت سے مرد اور عورت. اسی بات سے نفی ہو جاتی ہے طبقاتی کشمکش کی، فلاں خاندان کا وہ فلاں خاندان. نکاح کے موقع پر یہ بہترین سلیکشن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہیں دولہے کے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے میں فلاں خاندان کا ہوں، کہیں دلہن اپنے آپ کو نہ سمجھ لے میں فلاں خاندان کی ہوں، یہ ایک دوسرے کو نیچے سمجھنے یا دکھانے کی کوشش نہیں. تم سب برابر ہو، ایک اللہ تمہارا وہ خالق ہے اور ایک ہی تمہارے والدین. اس بنیاد پر مساوات انسانی کا ثبوت اور دلیل قرآن کریم ہمیں عطا کرتا ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، دوسری مرتبہ اسی ایک آیت میں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، الَّذِينَ تَسَاءَلُونَ بِهِ، جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو. اللہ کے نام کو بیچ میں لا کر ایک عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے جائز ہو جاتے ہیں نکاح، ورنہ بالکل حرام ہے ایک دوسرے کے. اللہ کا نام لے کر حقوق مانگتے ہو، گھروں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، بالآخر گھر کے بڑے کیا کہتے ہیں، خدا کے واسطے باز آ جاؤ. تو اس اللہ کے نام کی لاج رکھو جس کا نام لے کر سوال کرتے ہو. اس کے نام کی لحاظ رکھو گے، اس کی تعلیمات سے لحاظ رکھو گے، زندگی کی گاڑی صحیح طرح چلتی رہے گی. وہ الارحام، اور رحمی رشتوں کا خیال رکھو، خونی رشتے. نکاح کے موقع پر یاد پڑی جاتی ہے، اس طرف کیا ہے، نکاح کے ذریعے سے رحمی رشتوں میں ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. اب ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا داماد، تو ایکسٹینشن ہو گئی نا خونی رشتوں میں، رحمی رشتوں کا خیال رکھو. بڑی تاکید احادیث مبارکہ میں، صحیح حدیث میں ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، یہ رحم کسی سے رحمان بنا، تو یہ رحمی رشتے اس پر اس نے بھی تمہیں رحمت کا پہلو اختیار کرنا چاہیے. جو ان رحمی رشتوں کو کاٹے گا اللہ فرماتے میں اس کو کاٹ دوں گا. فالارحام، رحمی رشتوں کا خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، کہ اس کی تعلیمات ہیں، اس کے مطابق وہ تم سے سوال فرمائے گا. اس کے بعد یتیموں کے حقوق کے ضمن میں تعلیمات. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کا ان کا مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو ناپاک کو پاک مال سے. مراد یہ کہ یتیموں کا مال حفاظت سے رکھو، سرپرستی کر رہے ہو تو احتیاط سے استعمال کرو، اور ان کا مال اپنے مال میں ملا کر ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. انہ کانا حوباً کبیرا، جیسے کہ یہ بڑا گناہ ہے، بڑے وبال کی بات ہے. کئی احادیث میں کبیرہ گناہوں میں یہ بھی بات شامل ہے کہ یتیموں کے ساتھ زیادتی کی جائے. ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے گھرانوں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی ملا کر. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بڑا وبال ہے، بڑا گناہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے. اب یہاں نوٹ فرما لیجئے، یہاں یتیموں سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں جن کے معاملے میں اس معاشرے میں زیادتی ہو جاتی ہے. صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی وضاحت فرماتی ہیں کہ اس معاشرے میں جب ایک سرپرست یا ولی دیکھتا تھا، کہیں تو یتیم لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر، کہیں اس کا مال دیکھ کر وہ شادی کر لیتا تھا اس، تاکہ اس کے مال کو بھی ہڑپ کر جائے. یہ زیادتی تھی جو اس معاشرے میں ہو رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی طرف اس آیت میں اشارہ کر رہی ہیں، یعنی اس آیت کی تفسیر میں، اور اسی کی تائید ہوتی ہے اسی صورت کی آیت نمبر 127 سے. تفسیر میں آئے گی، یتیم لڑکیوں کے بارے میں اگر تم زیادتی کرنے کا اندیشہ رکھتے ہو تو ان سے نکاح نہ کرو. النساء آیت 127 میں تشریح آئے گی، جو کہ اس مقام کی تشریح کر رہی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر صحیح بخاری میں بھی اس مقام کی تشریح کر رہی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یتامہ سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، کہ اگر تم کو ڈر ہو کہ یتیم، یعنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں پسند ہو، مثنا وثلاثا ورباع، دو دو اور تین تین اور چار چار. اگر یہ اندیشہ ہے کہ اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر رہے ہو، مال ہڑپ کرنے کا اندیشہ ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر جاؤ گے تو بچتے رہو، نکاح نہ کرو یتیم لڑکی سے. اس کے مقابلے میں خواتین ہیں، نکاح کرو، دو تین چار کی حد تک تمہیں شریعت نہیں جا سکتی. اب یہاں نوٹ فرما لیجئے کہ جو اعتراض ہے اسلام پر پولیگیمی کا کہ اسلام نے جناب ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی, یہ کیسا دین اور کس طرح کی تعلیمات ہیں, تو نوٹ فرمائیے اسلام واحد دین ہے جس نے نکاحوں کی تعداد پر پابندی لگائی. پچھلے انبیاء کی تاریخوں میں آپ کو کہیں کہیں نکاح مل جائیں گے. ہمارے اس دین نے, اس قرآن کریم نے پابندی لگائی میکسیمم چار ایٹ اے ٹائم, میکسیمم. عرب کے معاشرے میں کئی کئی سو تک گنتی پہنچ جاتی نہیں, میکسیمم چار. اور نمبر دو, اسلام واحد دین ہے جس نے ایک کو پروموٹ کیا ہے اور ایک سے زائد کو مقید کیا ہے, کنڈیشنل کیا ہے انصاف کی شرط کے ساتھ. ایسے نہیں کہ جلدی جائے شادی کریں, نہ, انصاف کی شرط کے ساتھ. دو باتیں, نمبر تین, ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں اور آ جاتے ہیں کہ شخص کو دوسری نکاح کی ضرورت پیش آ جائے, خاص طور پر جنگی حالات, عورتیں بیوہ ہو گئی, یا ایک عورت اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو گئی کہ وہ اپنے شوہر کے لیے تسکین کا ذریعہ نہیں بن سکتی. تو اس عورت کے لیے کیا بہتر ہوگا, بجائے اس کے کہ اس کا شوہر گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے, وہ دوسرا نکاح کر کے کسی عورت کو لے آئے گھر. اور این ممکن ہے کہ زندگی گاڑی اس کی صحیح درست طریقے سے گزرے اور آنے والی ممکن ہے کہ اس سوکن کے لیے, ممکن ہے اس سوکن کے لیے وہ کارآمد ثابت ہو جائے. ایسے کئی حالات ہو سکتے ہیں کہ جس میں دوسرے نکاح کی ایک مرد کو ضرورت پیش آ سکتی. مزید اور فرمائی, آج دنیا کی پاپولیشن نے ثابت کر دیا کہ اسلام کی یہ تعلیم بہترین ہے. آج بھی یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اگر تمام مردوں اور عورتوں کی شادی ہو بھی جائے, کم از کم کم از کم کم از کم 10 ملین افراد, 10 ملین خواتین, یعنی 1 کروڑ کی خواتین لگ بھگ وہ ہوں گی کہ جن کے نکاح کے لیے کوئی مرد اویلیبل نہیں ہوگا. یورپ میں بھی ریشو چینج ہوتا جا رہا ہے, جاپان میں ریشو چینج ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اوور پاپولیشن ہو رہی ہے فیمیل خواتین. اب دو ہی صورتیں ہیں, یہ تو وہ خواتین جن کے لیے کوئی مرد اویلیبل نہیں ہے ان کو پبلک پراپرٹی بنا دیا جائے مغرب کی طرح اور بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے معاشرے میں, یا ایک عورت کو ایک مرد کی سپورٹ اور پروٹیکشن دے دی جائے تاکہ وہ عزت کے ساتھ چار دیواری میں رہ کر زندگی بسر کر سکے. ظاہری بات ہے کہ پہلی آپشن کے اوپر لعنت ہی بھیجنی چاہیے اور دوسرا آپشن ایسا ہے کہ جس کو اختیار کرنا چاہیے. تو یہ وہ ضرورتیں ہیں, یہ وہ حالات پیش آ جاتے ہیں اور آ رہے ہیں جس کے تحت اسلام نے اجازت دی ہے میکسیمم چار, اجازت, حکم نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہ 2 کروڑ کا ثواب زیادہ ملے گا, قطعا نہیں, اجازت ہے, حالات ایسے پیش آ سکتے ہیں, اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے. تو فن کی ہوں, اگر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں تمہیں زیادتی کا نیچا ہے, فن کے ہوں آپ والوں من النصاب, تو تمہیں جو عورتیں پسند لگے پسند آئیں, مسنا و سلاط و ربا, 2-2, 3 و 4-4 نکاح کر لو. صحیح تم اللہ تعالی لو, دیکھی شرط آ رہی عدل, اور اگر تمہیں دیکھا ہو انصاف نہ کر سکو گے فواحدتن, تو ایک ہی کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم, یا وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو. اب یہ کنیزوں کا مسئلہ یا غلاموں کا مسئلہ, یہ بھی اسلام نے اس کو ختم کیا ہے. اسلام جس معاشرے میں پروان چڑھ رہا تھا, یعنی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پروان چڑھ رہی تھی, وہاں غلامی موجود تھی, رومن امپائر کے زمانے سے چلی آ رہی, اور عرب میں جو غلاموں کا نسبت تھا موجود تھی. ہمارے دین نے اس کو رفتہ رفتہ احکامات کے ذریعے سے ختم کیا ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ 1.5 مسلمانوں میں غلام ہے کوئی, آج ختم کیا ہے نا اسلام. تو وہ عارضی سچویشن تھی جس کے لیے احکامات تھے موجود, آج شریفوں کا تصور ہی نہیں. تو جائز راستہ کی وجہ کون سا, نکاح کے جائز بندھن کے ذریعے سے خواہش نفس کی تکمیل کرو. باقی کنیزوں اور غلاموں کے ذمن میں تفصیل انشاءاللہ عرض ہوگی آپ کے سامنے سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں 18 پارے کے آغاز میں انشاءاللہ. تو فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ, پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تعالیٰ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے, فَوَاحِدَةً, تو ایک ہی پر اتفاق کرو, او ما ملکت ایمانکم, یا وہ کنیز جن کے تم مالک ہو. یہ ایکسیپشن سے اس معاشرے میں جہاں موجود تھا کنیزوں کا معاملہ, اب نہیں فی الحال. دالی کا ادنا اللہ تعالیٰ, یہ اس کے قریب ہے کہ تم جھک ہی نہ پڑو. تو اب ایک شرط لگاتا ہے ہمارا دین, اس کے بغیر دوسرے نکاح کی اجازت نہیں. اور اصل کتنا شخص, ہمارے فقہا لکھتے ہیں اگر 2 تربوز گھر پر لے کر آئے, تو یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک کو ایک تربوز دے دیا دوسری کو دوسرا تربوز دے دیا، نہیں، دونوں تربوزوں کو کاٹو، ایک میں سے آدھا ایک کو دو اور دوسری کو آدھا دو، دوسرے میں سے آدھا پہلی کو دو دوسری کو آدھا دو. کیوں؟ ایک تربوز زیادہ میٹھا ہو سکتا ہے، دوسرا تربوز کم میٹھا ہو سکتا ہے. اب کر کے دکھا دے کوئی شخص. تو اتنا بیلنس کیا ہمارے دین نے انصاف کی شرط کے ساتھ. ذالک ادنی اللہ تعولو، یہ اس کے قریب ہے کہ تم ایک ہی کی طرف جھک نہ پڑو. اس کی مزید وضاحت آگے چل کر آئے گی. مراد یہ ہے، ایک ہوتا ہے قلبی لگاؤ، غیر اختیاری چیز ہے، کسی سے محبت زیادہ ہے کوئی حرج کی بات. ایک ہے اختیاری معاملات، جوڑا ایک لائے تو دوسری کو بھی دینا ہوگا، پھل لے کر آئے تو دونوں کو دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ. ان اختیاری معاملات میں انصاف لازم ہے، غیر اختیاری معاملات میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو یہ ہے کہ کسی ایک کی طرف جھکنا پڑو. اس کے بعد عورتوں کے مہر کی ادائیگی کا حکم. وآت النساء صدقاتهن نحلہ، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کر دو. یہ فرض ہے شوہروں کے ذمے. اور حدیث کا میں حوالہ دے چکا موجم طبرانی، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے کم و بیش سے مہر طے کیا اور ادائیگی کی نیت نہ کی تو وہ قیامت کے دن زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا، ضرور ادا کرنا چاہیے. ہاں، فَإِن تَبْتَغُوا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا، پھر اگر وہ خوشی سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں، فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تو با فراغت اور بے فکر ہو کر کھا لو، خوشی سے، اگر جبر سے نہیں، جبر سے معاف نہیں ہوگا، پکڑ ہوگی آخرت میں. خوشی سے عورت اگر معاف کر دے کہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کھا پی سکتے ہو. اس کے بعد یتیموں کا ذکر. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ سمجھ لوگوں کو اپنے مال نہ دو، یعنی کہ یتیم ہے ابھی، نہ سمجھ ہے، معاملات کی فہم نہیں رکھتا، تو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو. الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، وہ مال کے جو اللہ نے تمہارے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور انہیں اس میں سے کھلاتے رہو. وَاكْسُوهُمْ، اور پہناتے رہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کے معاملے میں ان کے لیے بھلی بات کہو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماتے رہو. مراد کبھی کوئی شے منگوا لی ماں سے سن کے اور چیک کر لیا کہ سمجھ بوجھ آئی کہ نہیں آئی ان میں. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو آزماتے رہو. حتی اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یہ تو بلوغت کا معاملہ. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، پھر جب تم ان میں سوجھ بوجھ پاؤ، شعور پاؤ، اب اس کے لیے تو تجربات سے ہی معلوم ہو سکے گا. فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا، اور ان کا مال نہ کھاؤ ضرورت سے زیادہ. اَنْ يَكْبَرُوا، اس خیال سے کہ وہ جلدی بڑے ہو جائیں گے، تو ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے حرف کر جائیں، کیونکہ بڑے ہو گئے تو مانیں گے یہ پر، یہ ابھی تو کم عمر ہے، نہ سمجھ ہے. اس پیش نظر ان کا مال ہڑپ نہ کرو. ومن کانا غنی جن فلیستعفف، جو غنی ہو وہ بچتا رہے، وہ نہ لے، یعنی کہ غریب یتیم کے مال میں سے. اور ومن کانا فقیرن فلیاکل بالمعروف، اور جو حاجت مند ہو، تندرست ہو، وہ بھلے طریقے پر اس میں سے کچھ کھا لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ تفسیر بخاری شریف میں بھی ہے. حضرت علی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو ولی محتاج ہو وہ بقدر ضرورت یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے، تو لے سکتا ہے اس کے مال میں سے. لیکن جو امیر ہے، غنی ہے، وہ بچتا رہے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرو. فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ کر لو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے اعتبار. یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس کے متعلق چوکنے رہو، ان کی پابندی کرو، اللہ اس کا محاسبہ فرمائے. اس کے بعد وراثت کی طرف ایک اشارہ کیا جا رہا ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو ماں باپ نے اور رشتے داروں نے چھوڑا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور رشتے داروں نے. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. زمانۂ جاہلیت میں کہیں بیوہ کا مال روک لیا کرتے تھے، کئی چھوٹے بھائی کا یا یتیم کا مال ہڑپ کر جایا کرتے تھے. فرمایا کہ نہیں، مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. نصیبا مفروضا، حصہ مقرر کردہ ہے، یہ حصہ اللہ نے مقرر فرمایا، جس کی تفصیل آئے. اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ورثہ تو نہیں ہوتے، لیکن کچھ نہ کچھ میت سے تعلق ہوتا ہے. اگر یہ لوگ کر کے یہ تفصیل کے موقع پر آ جائے تو مناسب ہے، بہتر ہے، مستحب ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دیا جائے. لیکن ظاہری بات ہے کہ ترکے میں سے اگر دے رہے ہیں تو ورثہ کی رضامندی ضروری ہوگی، ان کی رضامندی سے ان کو جو آ گئے ہیں اور میت کے ورثہ نہیں ہیں کچھ دے دیا جانا مستحب ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، اولو القربى والیتام والمساکین، رشتے دار اور یتیم اور مسکین، فارزقوہم منہ، تو اس سے انہیں بھی کچھ دے دو. وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے بات کہو بالکل بھلی. ٹھیک ہے، برا سا نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ آگے میں ان کو جھاڑنا شروع کر دو. رضامندی اگر ہو جائے برا سا کی تو کچھ دے دے کے سارے کرو اور بھلی بات ان سے کہو. اس کے بعد ایک جذباتی انداز سے تاکید کی جا رہی ہے یتیموں کے معاملے میں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور چاہیے کہ وہ لوگ ڈرے کہ اگر وہ چھوڑ جائیں اپنے پیچھے کمزور اولاد تو جیسے انہیں فکر ہوگی. بس چاہیے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. یعنی کہ دیکھو، اگر آج تمہیں موت آ جائے تو تمہاری خواہش کیا ہوگی؟ تمہارے بچے اگر کمزور ہیں تو کوئی ان کی نگہداشت کرے نا. ایسے ہی آج اگر تمہارے سامنے کوئی کمزور یا ناتمام کسی کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یتیم، تمہارے سرپرستی میں آ گیا تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ جذبہ کے انداز سے ایک اپیل کی گئی. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرے، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات کہیں بالکل سیدھی اور درست. اس کے بعد جلالی انداز میں یتیموں کے معاملے میں تاکید. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، دیکھیں جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما ياكلون في بطونهم نارا، یقینا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں جہنم. یتیم کا مال ہڑپ کرنا یہ گویا کہ جہنم کے انگارے اپنے بطن میں ڈالنے کے برابر. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سات ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ یتیم کا مال نہ کھایا جائے. تو جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں ظلم سے، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ان قریب وہ دوزخ میں داخل ہوں گے. اس کے بعد دوسرا رکوع آ رہا ہے سورہ نساء کا، جس میں آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات بیان کیے گئے، اور رکوع کے اختتام پر تلقین کی گئی کہ یہ وراثت کے احکامات اللہ کی حدود ہیں، ان کو پامال نہ کرو. وراثت کے ضمن میں چند بنیادی نکات پہلے سمجھ لیجیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے فقط 2 آیات میں ماں باپ اور اولاد کا وراثت کا معاملہ اور شوہر اور بیوی کے ترکے کی تقسیم کا معاملہ بیان کیا. لیکن اس میں اتنی گہرائی ہے، اتنی گہرائی ہے کہ بے شمار ضخیم کتابیں انہی 2 آیات کی بنیاد پر لکھی جا چکی. اور شرعی قوانین احکامات میں جو موسٹ کمپلیکیٹڈ ہیں، امپاسبل نہیں کہیں گے، موسٹ کمپلیکیٹڈ کیلکولیشن کے اعتبار سے وہ وراثت کے احکامات ہیں. اس حوالے سے صحیح تر روش یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی کہیں ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو مفتیان کرام صاحبان علم حضرات سے پوری تفصیل بیان کر کے ترکے کی تفصیل کا مسئلہ معلوم کر لینا چاہیے. یہ سیف سائٹ ہے. باقی چند موٹی موٹی باتیں اس میں نوٹ فرما لیجیے. جب ترکے کی تفصیل کا مسئلہ آئے تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ نمبر 1، سب سے پہلے مرحوم یا مرحومہ کے کفن دفن کے اخراجات ترکے کے مال میں سے لیے جائیں گے. نمبر 2، اس کے بعد اگر مرحوم یا مرحومہ کے ذمے کوئی قرض ہے تو وہ قرض ترکے کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. نمبر 3، مرتھا اس کے ذمے اگر مہر کی ادائیگی باقی تھی تو وہ مہر ادا کیا جائے گا، وہ بھی قرض ہے. نمبر 4، اب جو رہا اس میں اگر کوئی وصیت کی تھی مرنے والے نے تو اس جو مالا بچا ہے 1/3 کی حد تک وہ وصیت نافذ ہوگی. اسی لیے 1/3 سے زیادہ مال میں وصیت کی اجازت نہیں ہے، اور وصیت غیر ورثہ کے لیے. نمبر 4، جو بچا ہے مال 1/3 کی حد تک اگر وصیت ہے تو وہ پوری کی جائے گی. اب جو بچ گیا نمبر 5، وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. یہ موٹی موٹی تین باتیں. ورثہ کی 3 اقسام نوٹ فرما لیجیے. نمبر 1، ذل فرائض، یہ پکے اولین ورثہ، ذل فرائض جو کہ اصل وارث ہیں، شوہر، بیوی، والدین، اولاد، یہ ذل فرائض. پھر اصبا، سبارڈینیٹ، سیکنڈری ورثہ، یہ مرد کی جانب سے مرد کے ناطے سے رشتے دار ہوتے ہیں، دادا، اور نیچے پوتا اور برابر میں چچا اور بھتیجا, یہ اصبا ہیں مرد کے ناطے سے رشتے دار. اور ان کے بعد نمبر تین پر ذوی الارحام. ذوی الارحام یہ وہ ہیں کہ جو عورت کے ناطے سے عورت کی جانب سے رشتے دار ہوتے ہیں, نانا, نواسا, ماموں, بھانجا. یہ مثال ہے. یہ تین قسم کے ورثاء ذوالفرائض نمبر ون سے یہ, کچھ بچ رہے ترکے میں سے تو اصبا میں, پھر کچھ بچ رہے اگر تو ذوی الارحام میں تقسیم ہوگا. اس اعتبار سے یہ گریڈیشن. اور عملی بات میں آپ کے سامنے رکھ چکا, جب بھی مسئلہ ترکے کا پیش آئے تو مفتیان اکرام سے, صاحبان علم حضرات سے مسئلہ لکھ کر تفصیل سے معلوم کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کے ان احکامات پر صحیح صحیح طریقے پر عمل ہو جائے. بہرحال اس مختصر وضاحت کے بعد اب آیت نمبر 11 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ ترجمہ اور مختصر سی وضاحت ہی اس وقت ممکن ہو سکے. یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں وصیت فرماتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں. للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. یہ جملہ بھی بڑا پریشان کرتا ہے اپنوں کو بھی اور غیروں کو بھی کہ صاحب عورت کو ڈیگریڈ کر دیا. میں کیوں ڈیگریڈ کر دیا عورت کو؟ کوئی ڈیگریشن کی بات نہیں. عورت کو شوہر سے بھی حصہ مل جائے, عورت کو اپنے باپ سے بھی حصہ مل جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, ہمارے دین نے جس پر جیسی ذمہ داری رکھی ہے اس کے حقوق بھی ویسے ہی رکھے ہیں. کفالت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی. نکاح ہوتا ہے, تسکین دونوں کو ملتی ہے. اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ مرد. نکاح ہوتا ہے, اولاد پیدا ہوتی ہے, دونوں کی اولاد ہے. اخراجات کون برداشت کرتا ہے؟ مرد. تو جتنا اس کا برڈن اتنے اس کے رائٹس. مرد کی ذمہ داری ہے بیوی کے نام نفسے کی بھی, مرد کی ذمہ داری ہے اولاد کی کفالت کی بھی. برڈن زیادہ ہے, حق بھی زیادہ رکھا گیا. عورت کو بالکل آزاد رکھا گیا, اس پر کوئی معاشی برڈن نہیں ہے. اس کے ڈور اسٹیپ پر اس کو ہر شے دی جا رہی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کچھ بھی نہ دیا جاتا اس کو. کیوں؟ عورت بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری, بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری, بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری, یہ نہیں تو چچا وغیرہ کی ذمہ داری. ہر شے اس کو مل جائے گی. ہونا تو یہ چاہیے کیا کچھ بھی نہ ملے, لیکن نہیں, آدھا حصہ پھر بھی دیا گیا. یہ تو بونس ہے اس کے لیے. تو یہ ڈیگریڈ کرنے والی بات نہیں ہے. مرد پر ریسپانسبلٹی زیادہ تو اس کو حق بھی وراثت میں سے زیادہ دیا گیا. تو نوٹ فرما لیجیے, اسی مرد کو جو آدھا حصہ زیادہ ملا, جب اس کا انتقال ہوگا تو مل جائے گا بیوی کو اس کے حصے میں. مسئلہ کہاں رہا؟ اس بات کو بھی ذہن رکھنا چاہیے. اور آگے چلیے, اس مرد کی جو اولاد ہے, اس بیوی کی اولاد ہے, اگر وہ اولاد مر گئی پہلے اور یہ بیوی اگر زندہ ہے تو اس اولاد کا حصہ بھی مل جائے گا. کتنے ذریعوں سے اللہ تعالیٰ نے اوروں کو دے رکھا ہے. کوئی ڈیگریشن کی بات نہیں. مرد کی رسپانسبلٹی زیادہ, اس پر ذمہ داری زیادہ, تو اس کو حق زیادہ رکھا گیا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, اب نوٹ فرما لیجئے, یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 11, اس میں ماں باپ اور اولاد کی میراث کا ذکر ہے. ماں باپ اور اولاد کی میراث کا ابھی ذکر چل رہا ہے, اولاد کی میراث کا. فرمایا کہ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ, پھر اگر عورتیں ہوں دو سے زیادہ, فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ, تو ان کے لیے اس میں سے یعنی ترکے میں سے ہوگا دو تہائی. مَا تَرَكَ, جو کہ وارث نے چھوڑا. تو دو سے زائد لڑکیوں کو دو تہائی حصہ ملے گا پورے ترکے کا. اور اس سے اتفاق ہے کہ اگر فقط دو لڑکیاں ہیں تو ان کو بھی دو تہائی حصہ ملے گا. تو دو تہائی کے بعد جو بچ رہے گا وہ دیگر ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا. وہ ان کانت واحدتن, اور اگر ایک ہی ہو یعنی لڑکی, فلاحم جس, تو اس کے لیے آدھا حصہ ہے ترکے میں. اب اگلی بات کی نوٹ سنبھالے, اگر ایک ہی لڑکا ہو تو کیا ہوگا؟ اس پر اجماع ہے امت کا, ایک ہی لڑکا ہوگا تو کل ترکہ اسی کو مل جائے گا. اور اگر ایک ہی لڑکا ہے اور کچھ اور ورثا بھی ہیں, تو ان ورثا کو دینے کے بعد جتنا بچے گا سارا اس ایک لڑکے کو دے دیا جائے گا. اس پر امت کا اجماع ہے. ایک نوٹ فرما دیجیے, یہ ہم نے صرف ترجمہ اور چند باتیں سمجھی. اس کی بیسس پر قانون در قانون در قانون در قانون بنتے چلے گئے ہیں. ظاہری بات ہے اس کی تفصیل کچھ تفاصیر میں, اور پھر وراثت کے احکامات اور اپنی کتابوں میں آپ کو انشاءاللہ ملے گی. اب والدین کے لیے کیا ہے اس کا فکر. بلی اداوئی لکل واحد منہما السدس، اور اس کے ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک بٹا چھ ون اپون سکس حصہ ہے، مما ترک جو اس میت نے چھوڑا، کی صورت میں ان کان لہ ولد اگر ان کی اولاد بھی ہو، اگر اولاد ہے میت کی تو ماں باپ میں سے دونوں کے لیے ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ، یہاں مرد اور عورت کو برابر کیا گیا ہے اگر اولاد کی میت کی، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدْ پھر اس مرنے والے کی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ اور ماں باپ ہی اس کے وارث ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ تو اس کی ماں کا ایک تہائی حصہ ہوگا ون اپون تھری، تو دو تہائی کس کو مل جائے گا؟ باپ کو مل جائے گا، یہ کون سی صورت ہے؟ مرنے والے کی اولاد نہیں اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث، تو ماں کے لیے ایک تہائی اور بقیہ دو بٹا تین وہ باپ کو چلا جائے گا دو تہائی. اچھا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ اب مرنے والے کے بہن بھائی بھی کچھ اگر ہوں، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ پھر اگر اس میت کے کئی بہن بھائی ہوں، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ تو اس کی والدہ کا چھٹا حصہ ہوگا ایک بٹا چھ ون اپون سکس، باقی بات انڈرسٹوڈ ہے، کتنا بچ گیا؟ فائیو اپون سکس پانچ بٹا چھ، وہ کس کو جائے گا؟ وہ والد کو چلا جائے گا. اب نوٹ فرما لیں، والدین اگر زندہ ہوں، کسی شخص کا انتقال ہو رہا ہے، والدین اگر زندہ ہوں تو بہن بھائی کو کچھ نہیں ملے گا، کیوں؟ ان بہن بھائیوں کی ذمہ داری کس پر ہے؟ والد پر، تو والدہ کا کم کیا گیا ون اپون سکس، فائیو اپون سکس چلا گیا والد کو، اور وہ والد کیونکہ کفالت کرے گا ان بہن بھائیوں کی تو آٹومیٹکلی ان کو ملتا رہے گا، اور جب والد کا انتقال ہوگا وراثت بٹے گی تو بہن بھائیوں کو آٹومیٹکلی حصہ ملتا چلا جائے گا. میتھمیٹیکل انداز ہے جو اللہ رب کائنات نے یہاں پر استعمال فرمائے. تو اگر بہن بھائی ہیں تو والدہ کا ون اپون سکس بقیہ والد کا، اور نوٹ فرمائیے والدین زندہ ہو تو بہن بھائیوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا. من بعد وصیتی یوصی بها او دین اس کے بعد کی جو وصیت کر گیا یا قرض ادا کرنے کے بعد، ابھی نوٹ فرما لے میں نے شروع میں آپ کو گنوا دیا، یہاں قرض کا ذکر بعد میں آ رہا ہے وصیت پہلے، لیکن دل اتفاق سنت رسول کی روشنی میں اور امت کا اجماع ہے کہ ترکے میں سے قرض پہلے ادا ہوگا اور وصیت پر عمل درآمد اس کے بعد کیا جائے گا. اس کی بجائے قرض دار تو آگے سر پہ کھڑا ہو گئی ہوگا اس کو آگے لے گئے، وصیت میں کوئی جنگی ماری جا سکتی ہے اس لیے اس کو یا مقدم کیا اس کی امپورٹنس کے اعتبار سے، ترتیب کے اعتبار سے پہلے قرض ادا ہوگا اور پھر وصیت پر عمل درآمد. آباؤکم ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا تمہارے باپ تمہارے بیٹے تم کو معلوم نہیں ان میں کون تمہارے لیے نفع پہنچانے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے. فریضہ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے فریض فرض کیا ہوا ہے مقرر کیا ہوا ہے، اللہ خالق ہے نا والدین کا بھی اولاد کا بھی بہن کا بھی بھائی کا بھی، اس کو پتا ہے کہ کس کو کتنا ملنا چاہیے، یہ اس کے حصے مقرر کردہ ہیں فرض کیے گئے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ خوب رکھنے والا خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر بارہ، اب میاں اور بیوی ان کی وراثت جب تقسیم ہوگی تو کیا ہوگا؟ ولکم نصف ما ترک ازواجکم اور تمہارے لیے شوہروں کو کہا جا رہا ہے مردوں کو، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، ان لم یکن لہن ولد اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو، تو یہ نصف ہو جائے گا شوہر کا، بقیہ نصف اس بیوی کے بھائی وغیرہ جو وارث ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا. تو تمہارے لیے نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اگر ان کی کچھ اولاد نہ ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ پھر اگر ان کی اولاد ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تو اس میں سے جو وہ چھوڑے وصیت کے بعد چوتھائی حصہ ہے ون اپون فور ہے تمہارے لیے، تو تھری اپون فور چلا جائے گا اولاد کے لیے. اگر ان بیویوں کی اولاد ہے تو تمہارے لیے ون اپون فور ایک بٹا چار، اور انڈرسٹوڈ ہے تھری اپون فور تین بٹا چار اولاد کو چلا جائے گا. من بعد وصیت یوصین بها او دین اس کے بعد جو وصیت کر جائیں اور قرض یا قرض کی ادائیگی کے بعد تفصیل کی تلا چکی. ولہن الربع اب بیویوں کو کیا ملے گا؟ ولہن الربع مما ترکتم اور ان کے لیے ہے چوتھائی حصہ جو تم چھوڑ جاؤ. دیکھیے مرد کے مقابلے میں کم ہے نا، وہاں حصہ یہاں کتنا ہو گیا ون اپون فور مرد کے مقابلے میں عورت کا آدھا. ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری اولاد اب نو فرمانے جو بھی کرتا ہے, ایک بیوی ہے تب تو بات سمجھنا آسانی سے آتی, ایک سے زائد بیویاں ہوں تب بھی ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا 1/4, یہ ذہن میں رکھیے گا. ایک سے زائد بیوی اگر ہوں گی, یہ جو 1/4 کہا جا رہا ہے وہ 1/4 ان بیویوں میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا. ان لم یکن لکم ولد, اگر تمہاری اولاد نہ ہو, فان کان لکم ولد, پھر اگر تمہاری اولاد ہو, فلہن الثمن مما ترکتم, تو تم جو چھوڑ جاؤ گے اس میں سے ان کا 1/8 ہوگا, آٹھواں حصہ ہوگا. من بعد وصیت توفون بها او دین, اس وصیت کے بعد تم وصیت کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد. اولاد کی موجودگی میں حصہ کم ہو گیا کیونکہ اولاد کو بھی ملنا ہے, تو وصیت اور یا قرض کی ادائیگی کے بعد. وان کان رجل یورث کلالا, اب ایک ذرا مشکل مسئلہ آ رہا ہے, اور اگر ایک ایسے مرد کی میراث ہے جو کہ کلالا ہے, یہ کلالا کیا ہے؟ کلالا ایسے شخص, مرد یا عورت, اس کو کہتے ہیں جس کی نہ اوپر کوئی ہو نہ نیچے کوئی ہو, نہ اوپر والدین نہ نیچے اولاد, تو کون ہوگا؟ بھائی بہن, اس کو کلالا کہتے ہیں. اس کلالا کی زبان میں ایک بات یہاں پر آ رہی ہے, اور ایک اور دو بلکہ دو مسائل اس صورت کی بالکل آخری آیت میں انشاءاللہ آئیں گے. نوٹ کیجئے, وہ ان کان رجل یورث کلالا, اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے جو کہ کلالا ہے, اب امراۃن یا عورت, ولہ اخن او اختن, اور اس کے بہن بھائی ہوں, بہن یا بھائی ہوں, فلکل واحد منہما السدس, تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا, یعنی 1/6. اب یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, دوسرے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے, تفصیلات سے تفاصیل میں ملیں. بہن بھائیوں کی تین اقسام ہو جاتی ہیں, بہن بھائیوں کی تین اقسام ہو جاتی ہیں. نمبر ایک, جن کو ہم بالکل حقیقی سگے بہن بھائی کہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں عینی, عین یا نونیا, عینی بہن بھائی جو ماں اور باپ بالکل مشترک ہوں, حقیقی بہن بھائی. ایک ہوتے ہیں اللاتی, عین لام الف تا یا, یہ باپ کی طرف سے مشترک ہوتے ہیں. ایک شخص کی دو تین شادیاں تھی تو باپ کی طرف سے مشترک, ماں الگ الگ, یہ اللاتی کہلاتے ہیں. ایک اخیافی کہلاتے ہیں, الف خوا یا الف خا یا اخیافی, یہ ماں کی طرف سے مشترک ہوتے ہیں. یہ تین اقسام ہیں بہن بھائیوں کی. یہاں نوٹ فرما لیجیے, اس پر اتفاق ہے کہ یہاں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ اخیافی بہن بھائیوں کا ہے, جو ماں کی طرف سے مشترک ہوتے ہیں, اس لیے ان کو برابر برابر حصہ مل رہا ہے, 1/6 بھائی کا بھی, 1/6 بہن کا بھی. باقی اللاتی اور عینی کا جو مسئلہ ہے وہ اس صورت کی آخری آیت میں کلالا کے ذمن میں انشاءاللہ آ جائے گا. میں نے عرض کیا کہ مشکل مسائل ہیں, صرف بیان ہی کیے جا سکتے ہیں, تفاصیل اور کتب میں ملیں گی انشاءاللہ, اور مسئلہ جب پیش آئے تو مفتیان اور علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے. ان کانوں اکثر من ذلك, پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں بہن بھائی, فہم شرکا فی الثلث, تو وہ ایک تہائی میں شریک ہوں گے. ان اخیافی جو ماں کی طرف سے مشترک بہن بھائی ہیں 1/3 تک ملے گا, بقیہ 2/3, وہ بقیہ بہن بھائی جو عینی ہو یا علاتی ہو ان میں تقسیم ہو جائے گا. من بعد وصیتہ یوصی بها او دین, اس وصیت کے بعد جو کر دی جائے یا قرض کہ جس کی ادائیگی کرنا مقصود ہو, غیر ممار, کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. کہ جتنی بات اب تک آئی ہے وصیت اور یہ ترکے کے ضمن میں, میراث کے ضمن میں آئے 10 اور 11 میں, سب پر اس کا اطلاق ہے, غیر ممار, کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. نوٹ فرما لیجئے, وراثت کے احکامات پر عمل نہ کرنا, وراثت کے معاملات میں گڑبڑ کرنا, یہ کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے, غیر مبار, کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وصیت من اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے, واللہ علیم حلیم, اور اللہ خوب علم رکھنے والا جاننے والا ہے اور بدبار ہے. تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ اللہ کے احکام ہیں. ممن یطع اللہ ورسولہ, اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے, یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, تو اللہ اسے ان باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, خالدین فیہا, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وذالک الفوز العظیم, اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ اپنے ان اطاعت کرنے والے بندوں میں ہمیں شامل فرما. اس کے برعکس وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اب یہاں نافرمانی کیا ہے؟ حکم کے بعد بات آ رہی نا، حکم کس بات کا آیا؟ وراثت کے احکامات. جو وراثت کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، زمانے جاہلیت میں بھی تھا، ہمارے معاشرے میں بھی ہے، بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں وراثت سے، ظلم، یتیم بچوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، جائیدادیں چھین لیتے ہیں. ایسے مناظر بھی دیکھے کہ لاش پڑی ہوئی ہے، جنازہ بھی نہیں ہوا، اور وکیل سے باتیں ہو رہی کہ کتنا ملے گا مجھے. یہ ظالم ہے جو اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود سے بڑھ جائے گا، يُدْخِلْهُ النَّارَ، اللہ اسے آگ میں داخل فرمائے گا، خَالِدًا فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اب الفاظ دیکھ رہے ہیں، اس طرح اہم معاملہ ہے وصیت کا. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے دلیل کرنے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ اس انجام بس سے ہماری حفاظت فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفع بی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.